أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون درود بجي محمد وآل محمد محترم سامعین امام بارگاہ سمرہ میں ان خمسہ مجلس اعضاء میں ہمارا عنوان سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں خدائے حسین بے زبان امام حسین ہے اور آج اس سلسلے کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ روم کی اس آیہ مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے رسول اپنا چہرہ قائم کر دو للدین دین کے لیے کون سا دین جو دین حنیف ہے فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا اور یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پہ تم انسانوں کی فطرت کو بنایا گیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اور اللہ کی خلقت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے لا تبدیل لا نفی جنس ہے یعنی کسی بھی قسم کی تبدیلی کو تم یہاں پر کسی قسم کا جھول کسی قسم کا عیب تمہیں نظر نہیں آئے گا اللہ کی خلقت و صنعت میں ذالک الدین القیم اور یہی حقیقی دین ہے یہی استوار دین ہے یہی محکم مستحکم دین ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے کس بات سے غافل ہے کہ ذالک الدین القیم یہ محکم دین ہے اور یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے تم انسانوں کی فطرت کو بنایا گیا ہے عزیزان گرامی اس فطرت کو خداوند عالم نے انسان کے سپرد کیا اور کل فطرت کی تعریف کی تھی کہ فطرت در حقیقت کھولنا ہے خداوند عالم نے انسان کو فطرت دی ہے اچھائیوں کی فطرت پر انسان کو خلق کیا ہے اور خدا نے کہا ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے اما شاکرًا و اما کفورًا خواہ اہل بیت کو دیکھ کر تم خدا کی شکر گزار بندے بن جاؤ یا اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کے تعصب نہ شکر بندے بن جاؤ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اما شاکرًا و اما کفورًا یہ جیسے سورہ مثلا دوسری جگہ ارشاد ہوا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا فجور کی تعلیم بھی دی ہے اور تقوی کی تعلیم بھی دی ہے دونوں تعلیمیں ہم نے تمہیں دے دی ہیں دونوں چیزیں سکھا دی ہیں تمہاری فطرت میں موجود ہیں لیکن حقیقت میں جو چیز تمہیں اچھائیوں کی طرف لے جائے وہی خدا کی فطرت ہے اور اسی لیے کسی بھی کام کو انجام دینے میں تین قسم کی خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں، توجہ فرمائیے گا، علم کلام میں اس پہ سے حاصل گفتگو ہوتی ہے، ایک حسن فعلی ہوتا ہے، ایک حسن فاعلی ہوتا ہے اور ایک حسن سوری ہوتا ہے۔ حسن فعلی کیا ہوتا ہے؟ ایک کام اپنی ذات میں بذات خود فی نفس ہی اچھا ہوتا ہے، یہ اس کے فعل میں، اس کام میں، اس امر میں یہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حسن ذاتی، یعنی اس کام میں یہ حسن پایا جائے۔ نماز پڑھنا ایک نیک کام ہے، لہذا مثال کے طور پر جو نیک کام کرے گا وہ اس نیکی کو حاصل کر لے گا۔ ایک حسن فاعلی ہے، حسن فاعلی کیا ہے؟ یعنی جو نیک کام انجام دے رہا ہے اس کا طریقہ کیسا ہے، جس کو ہم نے جیسے مثال عرض کی تھی، کسی کو گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، انسان بعض اوقات ایک ہاتھ سے بڑھا کر منہ پھیر کے دے دیتا، یہ لے لیجئے جناب، ایک وقت انسان آگے بڑھ کے کھڑے قد سے دونوں ہاتھوں میں تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو ایک حسن فاعلی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں، اور ایک حسن سوری ہوتا ہے کہ کس انداز سے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں خداوند عالم نے رکھی ہیں، لیکن ان تینوں حسن اور خوبصورتیوں میں جو اصل کام انجام دینے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاعل ہے جو کام انجام دے رہا ہے۔ دیکھیے، ایک خوبصورتی اس فعل میں موجود ہے، ایک وہ طریقہ ہے جسے آپ بعد میں انجام دیں گے، اور ایک خود ایک آپ ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، یعنی حسن فعلی بھی، حسن سوری بھی، حسن فاعلی بھی، لیکن اصل کام بھی کس کا ہے؟ جو حسن فاعلی ہے، یعنی آپ جو نیک کام انجام دے رہے ہیں آپ اس نیکی سے بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ آپ اس نیکی کو انجام دینے والے ہیں۔ اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں، دیکھو جب کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو وہ اس نیکی سے بڑھ کر نیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نیکی ابھی تک پوشیدہ تھی، معاشرے میں ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی، یہ تمہارا حسن ہے کہ تم نے اسے وجود عطا کیا ہے، تم اس نیکی سے بڑھ کر نیک ہو گئے۔ حسن فعلی موجود تھا، نماز پڑھنا ایک حسن ہے، لیکن جب تک کوئی انجام نہ دے، حسین کی طرح تیروں کے سائے میں یہ فائل کہیں اور نظر نہیں آتا، یہ کربلا میں نظر آتا ہے۔ نماز پڑھنے والے اور تھے عزیزان گرامی، بھئی حالت رکوع میں زکات دی تھی بہت لوگوں نے، لیکن آیت کسی کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ خدا کرے حسن فعلی بھی ہے، حسن فاعلی بھی ہے، حسن سوری بھی ہے، اب جو تینوں حسن جمع ہو جائے تو آیت نازل ہوتی ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بعد میں لوگوں نے بہت کوشش کی کہ انگوٹیاں ڈھیلی کر کر کے جناب کوئی آیت نازل ہو جائے، کوئی قصیدہ اتر آئے آسمان سے، کوئی ملک کوئی پیغام لے کے آ جائے، خدا نہیں کہ حسن فاعلی، حسن فاعلی جب تک نہیں ہوگا، جب تک علی جیسی ہستی بن کر نہیں رہو گے اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ صرف علی کا کمال ہے، علی کی نماز ہے، علی کی بندگی اور عبادت ہے کہ جس کے لیے آیت خدا نازل ہوتی ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ بس حسن فعلی بھی ہے، حسن فاعلی بھی اور حسن سوری بھی ہے۔ ان حسن فعلی سے لے کر حسن سوری تک جو اصل کام انجام دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاعل ہے، یعنی وہ اس اچھائی کو ظہور دیتا ہے، معاشرے میں رونما کرتا ہے۔ اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جب تم نیک کام انجام دیتے ہو تو تم اس نیکی سے اچھے ہو جاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس نیک کام کو معاشرے میں وجود بخش رہے ہو۔ اور اسی طرح گناہ کے لیے بھی لئی ہے، ایک قبح فعلی ہوتا ہے، ایک قبح سوری ہوتا ہے، قبح فاعلی ہوتا ہے۔ ایک برا کام ہے، فی نفس برا کام ہے، جھوٹ بولنا مثال کے طور پر، نعوذ باللہ کا کوئی جھوٹ بولے، یا مثال کسی کی غیبت کرے، یا کوئی بھی برا کام کرے، تو اس میں قباحت، ایک برائی، ایک مفسدہ، ایک تاریکی، ایک ظلمت پائی جاتی ہے۔ اب امام یہ کہہ رہے ہیں جس طرح تم نیک کام کو انجام دے کر نیکی سے بڑھ جاتے ہو، اسی طریقے سے تم برائی کو انجام دے کر اس برائی سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی ابھی تک چھپی ہوئی تھی، عمل میں نہیں آئی تھی. جب تم نے اپنے عمل سے اسے اپنے معاشرے میں زندہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ایک باب کھول دیا دوسروں کے لیے کہ دیکھو میں گناہ کر رہا ہوں، تم بھی میری طرح کے گناہ کرو، تو تم اس برائی سے بدتر ہو گئے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزانِ گرامی، اب اس دعا میں کہ جس کو ہم نے اپنی ان خمسہ مجالس اعضاء کا متن قرار دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کہ حسن فعلی بھی ہے، حسن فاعلی بھی ہے، اور حسن سوری بھی ہے. حسن فعلی یعنی خدا کی عبادت، حسن فاعلی یعنی حسین جیسا بندہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور حسن سوری یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خلوص دل سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں. یہ حسن سوری بھی ہے عزیزان گرامی. اور دیکھیے، قرآن کلام خدا ہے جو نازل ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن صامت. قرآن خود بولتا نہیں ہے، حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو قرآن کی آیتیں ہم سے گفتگو کرتی ہیں، قرآن ہم سے بولتا ہے، قرآن پہ توجہ دینی چاہیے. اس لیے مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں آیات خدا میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جناب کہیں پر اگر عذاب کا تذکرہ ہے تو وہاں رک کر خدا سے طلب کرتے ہیں، خدا ہمیں اس عذاب میں شامل نہ کر. اور جب کوئی آیت ثواب یا آیت جنت سامنے آتی ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں تو رک کر خدا سے سوال کرتے ہیں، خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، جن پر یہ آیت صادق آتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزانِ گرامی، حسن فعلی بھی ہے، حسن فاعلی بھی ہے، حسن سوری بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا، اور موضوع ہمارا کیا ہے؟ خدا حسین بے زبان امام حسین. آئیے دیکھیں کہ حسین اپنے خدا کی معرفت، اپنے خدا کی پہچان کس طرح کرا رہے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن خدا کا نازل ہوا ہوا کلام ہے، اور دعا قرآن ساعد ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. اب خدا نے اوپر سے انسان کو بھیج دیا کہ دیکھو ہم زمین پہ بھیج رہے ہیں، اگر ہماری طرف بلند ہونا ہے، پرواز کرنا ہے، تو پھر ہمارے بنائے ہوئے نمائندے کو دیکھ کر، ان کے راستے پہ چل کر، ان کی دعاؤں کو اپنی گناہگار زبان پہ لا کر، اپنی عبادات کو ہماری طرف بھیج کر اونچے بن جاؤ. اسی لیے قرآن ساعد کہا جاتا ہے. اسی لیے اہل بیت کی دعاؤں کے مجموعے کو، خصوصا امام سجاد کی دعاؤں کے مجموعے کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ وہ قرآن ہے جو بندگان خدا سے خدا کی طرف جا رہا ہے. وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن ساعد ہو رہا ہے، وہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن ہماری معراج بندگی کے لیے ہے. اب یہ امام حسین علیہ السلام کی دعا، اور دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے آداب بندگی سکھائے ہیں، آداب زندگی سکھائے ہیں ہمیں کہ کس طرح انسان اپنے خدا کی عبادت کرے، کس طرح انسان. خیرک الینا نازل، اے خدا. امام سجاد اپنی ایک معروف دعا، دعا ابو حمزہ سومالی میں فرماتے ہیں. دعا ابو حمزہ سومالی کون سی ہے؟ جو امام نے، امام کے ایک صحابی ابو حمزہ سومالی ہیں جنہوں نے اس دعا کو نقل کیا ہے امام سے، اور یہ دعا امام کے اس صحابی کے نام سے معروف ہوئی. پہلے زمانے میں نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا، نہ کوئی مووی بنانے والا ہوتا تھا، نہ کوئی آواز کو ضبط کرنے کا کوئی آلہ ہوتا تھا. یہ صرف حافظے کا، یہ بڑے بڑے خطبات جو امیر المومنین علیہ السلام کے، اہل بیت کے، یہ دعائیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ائمہ کے تربیت یافتہ شاگردوں کی یادداشت کا کمال ہیں کہ جن کو ایک دفعہ سننے کے بعد اسے حفظ کر لیتے تھے اور اسے لکھ لیتے تھے. اسی لیے حدیث میں ہے امام فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر اپنے پاس قید کر لو، محکم طریقے سے تب تباس محفوظ کر لو، اس لیے کہ بہت سی باتیں انسان بھول جاتا ہے، علم فرار کر جاتا ہے، امام کہہ رہے لکھ کے قید کر لو۔ لہذا امام کے صحابی نے امام سے دعا نقل کی ہے، خیر کا الینا نازل، اے خدا خیر خوبی بھلائی نعمتیں تیری طرف مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں، خود نازل میں ایک حسن پوشیدہ ہے۔ بہرحال اگر میں اس نقطے کو واضح کرنا چاہوں گا تو کافی دیر ہو جائے گی اور ہم موضوع بحث سے ہٹ جائیں گے۔ نازل یعنی صرف اشارہ کرتا وہ گزرا ہوں، یعنی تینوں زمانوں میں، دیکھیے تین زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ جب میں ماضی کا لفظ استعمال کروں گا، ماضی کا جملہ، اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد ماضی ہے۔ جب حال کا جملہ استعمال کروں گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ صرف حال ہے۔ لیکن جب میں مستقبل کا جملہ استعمال کروں گا تو اس سے مراد یہ ہے، نہ میری مراد ماضی ہے نہ حال ہے، صرف اسے میں مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس میں فاعل میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، وَخَيْرُكَ نَازِلٌ إِلَيْنَا نَازِلٌ، یعنی اے خدا تینوں زمانوں میں، یعنی ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، تیرا خیر ہماری طرف نازل ہوتا رہتا ہے۔ وَشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ، اے خدا ہماری برائیاں، ہمارے گناہ، ہماری بدکاریاں، ہمارے برے اعمال مسلسل تیری طرف پرواز کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ ہمارے چوہدے امام۔ تو قرآن کلام خدا نازل ہونے والا ہے، اور دعا در حقیقت قرآن ساعد ہے جو بندگان خدا کی زبان سے ہوتی ہوئی خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب امام حسین علیہ السلام کی دعا کے مخصوص جملے میں یہاں پر انتخاب کر کے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ کس طرح امام حسین نے اپنے خدا کا تعارف کرایا۔ اللہم اجعلنی، جب دعا شروع ہوئی تو امام نے خدا کی حمد و ثنا شروع کی، اور اس کے بعد جب امام اس جملے کو شروع کرنا چاہتے تو راوی کہتا ہے کہ امام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ امام مظلوم اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، دسواں دعائیں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور مسلسل رو رہے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، اے خدا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے، اے خدا مجھے ایسا بنا دے، اخشاک کأنی اراک، کہ اے خدا میں تجھ سے ڈروں گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اخشاک خشیت سے ہے، خشیت اور خوف میں فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی، خوف اور خشیت میں فرق ہوتا ہے۔ خوف انسان کے ظاہری بدن پر مسلط ہونے والے اس احساس کا نام ہے کہ جو کسی بھی چیز کے ڈر کی وجہ سے انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن خشیت اس خوف کا نام ہے جو انسان کے ذہن و قلب پر حاوی ہو جائے۔ اور ظاہری سی بات ہے جو خوف انسان کے ذہن و قلب، اس کی روح پر، اس کے احساسات پر، اس کے جذبات پر، اس کے عواطف پر حاوی ہو جائے، اس کی قدر و قیمت اس خوف سے بڑھ کر ہوتی جو انسان کے اعضاء و جوارح پر حاوی ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک دعا ہے، اور یہ دعا ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہم اقسم، اے خدا ہماری قسمت میں دے دے کیا، من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک، اے خدا اپنی خشیت، اپنی عظمت کا احساس، اس میں سے ہمیں کچھ حصہ دے دے، تاکہ یہ تیری خوف و خشیت جو ہمارے دل پر حاکم ہو جائے، حاوی ہو جائے، ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان ایک پردہ، ایک حائل، ایک فاصلہ ایجاد کر دے۔ اس لیے کہ اگر یہ خوف جو دل پر حاوی ہوتا ہے، وہ خوف جو انسان کے روح پہ حاوی ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان کسی کی عظمت کا، کسی کی بڑائی کا، کسی کے احترام کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اللہم اجعلنی اخشا کا، اے خدا مجھے قرار دے کہ میں تجھ سے ڈروں، کأنی اراک، تاکہ میں تجھے گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اب اسی دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں امیت عین لا تراک علیہ رقیبا، فرماتے اندھی ہے وہ آنکھ. اب دیکھیں اہل بیت کس طرح یہ معنویات کو، اس روحانیت کو ان دعاؤں کے قالب میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ہم ان کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. یہی حدیث قصہ جو بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کیا ہے کہ ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. حدیث قصہ ثواب کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کو خدا نے توسل کے لیے نہیں دیا کہ سب توسل کرے، مولا گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، گھر دے دے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، بیٹی کی شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، سٹیٹس مل جائے. توسل جو ہم کرتے رسول اللہ سے ہو، یا اہل بیت رسول اللہ سے ہو، خدا نے اہل بیت توسل کے لیے نہیں دیے کہ صرف اپنی حاجتیں دنیاوی مانگتے رہو. اہل بیت اس لیے دیے ہیں، قرآن اس لیے دیا ہے، رسول اللہ اس لیے دی کہ ان کے راستے پہ چل کر کامیابی حاصل کر سکو. لیکن ہم دعائیں پڑھتے ہیں، جس کے ساتھ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. جناب پوری قوم کو ہم نے ثواب کی لائن میں لگا دیا، ثواب ثواب ثواب، لیکن جو حقیقت تھی تربیت، ادب، احترام، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، زندگی کو سنوارنا، اصلاح معاشرہ، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم عبادات بھی کرتے ہیں، علم بھی اٹھاتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، فرشازہ بھی بچھاتے ہیں، نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری وہ حالت نہیں جو ہونی چاہیے. جو اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں، جو حالت ہم سے مطلوب ہے، وہ ہماری نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب کتنے عظیم مطالب کو آئمہ طاہرین ان دعاؤں کے قالب میں ہمارے سامنے پیش کیا. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. اب خدا کو دیکھنا ظاہری آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، خدا کو جسم جان نہیں رکھتا کہ ہم اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھیں. اب اس کی تفسیر کی امام حسین نے اسی دعا کے آخر میں، فرمایا امیت عین لا تراک علیہ رقیبا، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے، جو اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر تجھے رقیب نہ پائے. رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقیب اصل میں رقبہ سے ہے، رقبہ عربی زبان میں گردن کو کہا جاتا ہے. رقیب کون ہوتا ہے؟ مثلا کاروبار میں رقیب ہوتے ہیں، اسٹیٹس میں رقیب ہوتے ہیں، بہت سے رقیب ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رقیب بن جاتے ہیں، کچھ کو ہم اپنے لیے خود رقیب اخذ کر لیتے، بنا لیتے ہیں. وہ فلاں میرا رقیب ہے، حسد کی دنیا میں ان سے حسد کرنے لگتے ہیں، ان سے جلنے لگتے ہیں، ان سے ہٹ سکینہ رکھنے لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. رقیب کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کاروبار میں رقیب ہوتا ہے، جناب یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، یعنی آپ کے پیچھے سائے کتنا لگا رہتا ہے. امام حسین فرما رہے ہیں امیت عین لا تراک علیہ رقیبا، اندھی ہے وہ آنکھ جو خدا کو اپنے اعمال پر حاضر و ناظر نہ سمجھے. امام فرما رہے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے تو تم دنیا کو دیکھ رہے ہو، لیکن عالم آخرت کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، بصارت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فقد البصر احون من فقدان البصیرہ، بھائی ظاہری آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا کتنی زیادہ انسان کو مشکلات ہوتی ہے، انسان اندھا ہو جائے، نور ختم ہو جائے. امام فرماتے ہیں ظاہری آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا بہت آسان ہے، دنیا تمہاری اندھیر ہوگی نا، آخرت تو اندھیر نہیں ہوگی، لیکن ڈرو اس وقت سے، پناہ مانگو اس لمحے سے کہ جب تمہاری عقل اندھی ہو جائے، تمہارا دل اندھا ہو جائے، یعنی تمہیں امور آخرت نظر نہ آئے، تب انسان دو کام سامنے آئے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں، غالباً مفسرین نے، نحو البلاغہ نے لکھا ہے یہ خطبہ مولا کائنات کا حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ کے لیے تھا. فرماتے ہیں عہد ماضی میں میرا ایک بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس لیے باعزت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی. علی کی نظروں میں باعزت ہونے کا معیار کیا ہے؟ دنیا کو کم اہمیت دینا. بہرحال اب دنیا کو اہمیت کس طرح دی جائے، نہ دی جائے، کتنی دی جائے، دنیا سے کیا مرادی، میرا موضوع نہیں ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. نوجوانوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کے قول کی روشنی میں دنیا کو اہمیت نہ دی جائے، تو پھر یہ تعلیم حاصل کرنا، والدین کی خدمت کرنا، عزاداری، نماز، روزہ، جس کا حلال، ان سب کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اپنی جگہ موضوع ہے، میں اس کو فی الحال ڈسکس کرنا نہیں جا رہا. لیکن مولا یہ فرما رہے ہیں کہ عہد ماضی میں میرا ایک بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس لیے باعزت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی, اور جب بھی اس کے سامنے دو کام آتے تھے, توجہ فرمائیے گا, دیکھیں مولا کس کو پسند کرتے ہیں, مولا کا حقیقی ماننے والا کون ہے. آئیے یہ مجالس ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح احتساب کریں. درود بھیجے محمد و آل محمد. مولا فرما رہے ہیں کہ جب اس کے سامنے دو کام آتے تھے, ایک کام خوشنودی خدا کی طرف اور ایک کام شیطان کی رضا اور خوشنودی کی طرف, تو دونوں کاموں میں سے اس کام کا انتخاب کرتا تھا جو خدا کی خوشنودی کی طرف لے جاتا تھا. یہ ہے بصیرت, یعنی ہمیں آخرت نظر آئے, ہمیں ایمان نظر آئے, ہمیں نجات نظر آئے. اس لیے دیکھیں آخرت میں نجات, فلاح, فوز اور سعادت کے الفاظ استعمال کیے گئے. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا امام کے قول کے روشنی میں. درود بھیجے محمد و آل محمد. کہ اس لیے باعزت ہے کہ وہ شیطان کی خوشی کو چھوڑ کر خدا کی خوشنودی والے کام کو انجام دیتا تھا. اب امام حسین فرما رہے ہیں, یعنی اس امام کے قول کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ظاہری آنکھیں کچھ اور ہوتی ہیں, باطنی آنکھیں کچھ اور ہوتی ہیں. امام فرما رہے ہیں فقد البصر احون من فقدان البصیرۃ, ظاہری آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا اس کے نقصانات کو برداشت کرنا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ انسان کا دل اندھا ہو جائے, عقل کی بصیرت انسان سے چھن جائے. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انسان یہ دیکھے کہ وہ کون سے کام کو انجام دے رہا ہے, آیا وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر یہ کام انجام دے رہا ہے یا نعوذ باللہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے. بھائی ہوتا ہے لوگوں میں, مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو ایک صاحب نے کہا بھائی ان کی قرت تو بڑی اچھی ہے, تو نماز توڑ کے بولا علی میں روزے سے بھی ہوں. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنی عبادات کو دوسروں کی نظر کر دیتا دکھانے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس عبادت میں شرک ہو جائے وہ میری عبادت نہیں ہے, اور روز قیامت جو شرک کرتا ہے خداوند عالم روز قیامت اس مشرق سے کہے گا اسی سے جا کر عبادت کا بدلہ لو کہ جس کے لیے تم نے عبادت انجام دی تھی. یہ شرک کیسی ہے؟ اب انسان دیکھیں خدا کے لیے عبادت کر رہا ہے یا شیطان کے لیے عبادت کر رہا ہے, نام و نبوت کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے یا خدا کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اہل بیت بتا رہے ہیں, اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ روز قیامت ایک شخص لایا جائے گا خدا کی بارگاہ میں, تو کہے گا خداوندہ دنیا میں میں تو آنکھوں والا تھا اور تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے, رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, دنیا میں میں آنکھوں والا تھا, میری ظاہری بینائی تھی اور جب محشور ہوا ہوں تو میں اندھا ہوں, آخر وجہ کیا ہے؟ خدا کہے گا اس لیے تمہیں اندھا محشور کیا ہے, اس لیے تمہاری تم نے اپنی بصارت سے اپنی بصیرت کا کام نہیں لیا, تم نے تمہیں ظاہری آنکھیں دی تھی, تمہیں یہ کان دیے تھے, تمہیں یہ زبان دی تھی, تمہیں یہ ہاتھ و پیر دیے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے اعمال صالحہ بجا لا کر اپنے دل کے کان کھولو, اپنی دل کی آنکھیں کھولو, اپنی دل کی زبان کھولو تاکہ تم میں بصیرت حاصل ہو سکے, بصیرت پیدا ہو سکے. لیکن تم نے ان کانوں سے گناہ کیا, ان کانوں سے, ان آنکھوں سے گناہ کیا, اس زبان سے گناہ کیا, ان ہاتھ و پیر سے گناہ کیا, تمہارے دل کی آنکھیں بند ہو رہی, بند تم اس دنیا سے گزر گئے اور عالم آخرت میں آ گئے. اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ دیکھو ان ظاہری اعمال سے, ان ظاہری عبادات سے, ان ظاہری آزا و جوارے سے در حقیقت دل کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرو, دل کے کان کھولنے کی کوشش کرو. لیکن ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لہذا یہ تمام جملے ہماری توجہ سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں اور ہم کما حق کہوں اہل بیت کی نورانیت حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ مجالس اسی لیے ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کس طرح دل کے کان کھولے جاتے ہیں، کس طرح انسان اپنی باطنی آنکھوں کو کھولتا ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، گویا میں تجھے دیکھوں، اے خدا تجھے محسوس کروں اپنی زندگی میں. یہ اتنی نعمتیں، اتنے کرم، اتنا لطف، اتنا فضل، اتنی بخشش، اتنا جود و سخا خداوند عالم نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، کیا وہ خدا اس عبادت کے لائق نہیں کہ زندگی کے کچھ لمحات کو خدا کے لیے عبادت میں بسر کریں؟ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ پیر، یہ جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے خدا کے لیے بسر کریں ان لمحات کو. اور اس لیے میرے چوہتے امام، امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نعمت کا کم ترین شکر یہ ہے کہ نعمت خدا کو اس کی معصیت اور مخالفت میں استعمال نہ کیا جائے. یہ خدا نے آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دیا، فکر دی، اس کو خدا کی مخالفت میں استعمال نہ کر، کم ترین شکر یہ ہے، کم ترین شکر یہ ہے. بس اذن گرامی، اس کے فرماتے ہیں، وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، فرماتے ہیں خدا مجھے سعید کر دے، مجھے سعادت مند کر دے اپنے تقویٰ کے ذریعے سے، اور مجھے شقی قرار نہ دے اپنی معصیت کے ذریعے سے. یہ سعادت کیا ہے؟ اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیے، انسان کی کامیابی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، فلاح، فوز، سعادت. سعادت یعنی خوش قسمت، خوش بخت انسان. فلاح کسے کہتے ہیں؟ یفلحون، مفلحون، قرآن مجید میں اکثر جگہ آیا ہے. فلاح یعنی جب کسان اپنی فصل کو کاٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اس کی فصل کے ہاتھ میں لینے کو فلاح کہا جاتا ہے، یعنی اس نے اپنا نتیجہ پورا پورا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کو فلاح کہا جاتا ہے، یعنی پورا نتیجہ ملنا. فوز اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے اونچے درجے کی ہو. توجہ فرمائیے گا، فلاح اپنا پورا حصہ لے لینا، پورا نتیجہ لے لینا. فوز جس کو ہم زرد وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں، فوز تو فوز عظیمہ، یا اسی مثال کے طور پر حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں، فازا شیعہ، تو نہ ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی یعنی اعلیٰ درجے کی کامیابی. اب سعادت مند وہ ہوتا ہے جو پورا درجہ بھی عطا کرتا ہے اور اعلیٰ درجہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے. امام حسین فرما رہے ہیں، خدا مجھے سعادت مند قرار دے کہ دنیا سے عبادات کا پورا حصہ بھی لے سکوں اور اعلیٰ درجہ بھی پا سکوں. وَأَسْعِدْنِ بِتَقْوَاكَ، کہ میں تقویٰ کے ذریعے سے سعادت مند بن سکوں. وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اے خدا تیری مخالفت کر کے کہ میں شقی ترین، بدبخت ترین انسان نہ بنوں. ایو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت کی دعاؤں میں یہ جو نکات آتے ہیں کہ مجھے شقی قرار نہ دے، مجھے خوش قسمت قرار دے، یا اہل بیت نے اپنے گناہوں پر جو معافی طلب کی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کل اس پہ گفتگو ہو چکی، اشارہ کر چکا ہوں، اب اس کو میں زیادہ واضح کرنا نہیں چاہتا. بہرحال یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ اہل بیت کی دعاؤں میں ان تمام جملوں کا کیا مقصد ہے. اہل بیت جن سے رجز، جن سے نجاست، جن سے پلیدگی دور ہے، وہ کس طرح ان جملوں کو اپنی زبان پہ لا کر کیا کہنا چاہتے ہیں، کن حقائق کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اسعدنی، سعادت من قرار دے، سعادت من. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہے کہا کہ وائے ہو تم پر. اب یہ سہل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کے بعد نیزے آ رہے ہیں، ایک پر امام حسین کا سر ہے، ایک پہ علی اکبر کا سر ہے، ایک پہ سقائے سکینہ کا سر ہے، ایک پہ برادران عباس کا سر ہے، مختلف نیزے آ رہے ہیں. اب ایک دفعہ میں پہنچا قریب تو دیکھا کچھ بیویاں ہیں جو اونٹوں پہ سوار ہیں، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیوی، جس کے بال آگے پڑے ہوئے ہیں اس کے چہرے پر، ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے، ہاتھوں کو پسے گردن باندھا ہوا ہے، اور وہ فریاد کر رہی ہے، وا محمد، وا علی، وا مصطفیٰ، ہائے حسین، ہائے نانا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر والے ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہیں، یہ آپ کے حرم ہے کہ جنہیں لایا جا رہا ہے. با
بس اس طرح فریاد ہو رہی ہے، اس طرح ماتم ہو رہا ہے۔ سہل کہتا ہے میں نے ایک بیمار کو دیکھا جو جھکا ہوا تھا، جس کی گردن میں تاؤک تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ میں ایک دفعہ اس بی بی کے پاس گیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ السلام علیکم۔ کہا کہ ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ کہا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل ابن سہل، میں سہل ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ بی بی فرماتی ہے اے سہل، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے ہم پر سلام کیا۔ ارے 11 محرم سے اب تک کسی مسلمان نے ہم پہ سلام نہیں کیا، خدا کی سلامتی ہو تم پر۔ اے سہل، کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے کہ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ نہ دیکھا ہوتا، تو یہ ہم پر اس طرح ظلم نہ کرتے۔ ارے ابھی تو 60 سال گزرے ہیں رسول کے زمانے کو، کہ رسول کے نوازے کو تہ تہ کیا ہے۔ ارے جس کی گردن کو پیاسا شہید کیا گیا۔ بس یہ بحث کرنا شروع کیا، سہل کہتا ہے بی بی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی مجھ سے، اگر حکم کیجیے تو شاید میں بچا لا سکوں۔ اب بی بی کہتی ہے اے سہل اگر ہو سکے تو اس نیزے والوں سے کہہ دو کہ نیزے کو آگے چلے جائیں، لے کے آگے چلے جائیں، تاکہ لوگ حسین کے سر کو دیکھ کر ان کی تلاوت محو ہو جائے، لوگ ہماری بے پردگی کو دیکھ کر تالیاں نہ بجائیں۔ اب سہل آگے جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں سر حسین تھا، کہتا ہے کہ تو آگے لے کے چلا جا تاکہ لوگ اہل بیت کو بے پردہ نہ دیکھیں۔ بس عزیزو، تو کہتا ہے تجھے اس سے کیا، اگر تجھے زیادہ محبت ہے تو خاموش ہو جا ورنہ تجھے تحت کر دیا جائے گا۔ سہل کہتا ہے میرے ساتھ ایک عیسائی تھا جس نے یہ منظر دیکھا، ایک دفعہ کہتا ہے وائے ہو تم پر کہ اپنے رسول کے نواز کے گھر والوں کی مدد نہ کر سکو۔ یہ کہہ کے تلوار نکالتا ہے، تلوار نکال کے کلمہ شہادتیں جاری کرتا ہے اور کئی یزیدیوں کو فنار کر کے خود بھی شہید ہو جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایک دفعہ زینب نے مدینہ کا رخ کیا ہوگا، اے نانا، ارے غیر مذہب کے لوگ آپ کے گھر والوں میں رحم کر رہے ہیں، ان کی مدد نصرت کر رہے ہیں، مگر یہ کیسے امتی ہے کہ جو تلوار بھی چلاتے ہیں، نیزے بھی مارتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں اور ہماری بے پردگی کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ہماری سازداری کو قبول فرما، ہماری ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خدا بندہ ہمیں امام حسین کی تعلیمات پر چلتے ہوئے آخرت میں سعادت مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس فرش اعضا کو برپا کرنے کی اور ماتم کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین مجلس بانی مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات قبول فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت آل محمد پر ہو اور آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد۔